بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. إمام بخاري رحمة الله عليه جو أمير المؤمنين في الحديث اور سيد الفقهاء ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمیں حفص بن عمر نے بیان کیا، اور حفص بن عمر فرماتے ہیں ہمیں شعبہ نے بیان کیا، اور شعبہ کہتے ہیں ہمیں اشعث بن سلیم نے بیان کیا، اور اشعث بن سلیم کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنا جو مسروق سے روایت کرتے ہیں، اور مسروق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اپنے تمام کاموں، وضو کرنے، کنگھی کرنے اور جوتے پہننے میں اور طہارت میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرمایا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب پسند تھی جوتا پہنتے وقت، کنگھی کرتے وقت اور طہارت حاصل کرتے وقت اور ہر کام میں. اس حدیث کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، التیمم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی پسند اور ناپسند کا اظہار اقوال سے بھی کیا اور اعمال سے بھی کیا. یعجبہ التیمم، التیمم یہ ایسے الفاظ میں سے ہیں جن کو الفاظ مشترکہ کہتے ہیں، جس کا ایک نہیں دو یا دو سے زیادہ معنی بھی ہو سکتے ہیں. التیمم اس سے برکت بھی مراد ہے، یہ یومن سے ہے، اس لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے تیمنا بهذا الامر اي تبركا فيه. تو تبرک کے معنی میں التیمم استعمال ہوتا ہے جب یہ یمن سے استعمال کیا جائے. اور اس کا دوسرا معنی ہے یراد به الابتداء باليمين قبل الشمال، بائیں جانب سے پہلے دائیں جانب کو اختیار کرنا اور اس کو استعمال کرنا، اور یہی معنی اس حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب اختیار کرنا یہ پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائیں جانب اختیار کرنا کس کس چیز میں پسند تھا؟ تنعلہ، جوتی پہنتے وقت. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے یبتدئ بالیمنا تو دائیں جانب سے ابتدا کرتے. وترجلہ اسی طرح کنگھی کرتے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بالوں میں کنگھی کرتے تو دائیں جانب پہلے کنگھی کرتے. وطہورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرا وہ پہلو جو دائیں جانب جس میں اختیار کرتے، وہ طہارت کا پہلو ہے. آپ وضو کرتے تو پہلے دائیں ہاتھ کو، دائیں بازو کو دھویا کرتے، وضو کے اندر بھی اور غسل کے اندر بھی. وفی شأنہ کلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زندگی کے کام میں دائیں جانب کو پسند کیا کرتے سوائے اس کے کہ جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے ان کو جو ہدایت ملی اس کی روشنی میں امت کو بھی سکھایا کہ اس جگہ آپ بائیں جانب کو اختیار کر سکتے ہیں. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ عز و جلال کے محبوب ہیں, تو مالک الملک نے اپنے محبوب کو آداب بھی وہ سکھائے جو تمام آداب سے محبوب ادب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم اخلاق کا جہاں پیکر بنایا, وہاں ہر وقت فضیلت کو اختیار کرنے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی ترغیب دلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دائیں جانب کو پسند کرتے, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دائیں جانب جنس کے اعتبار سے بائیں جانب سے افضل ہے. کیسے افضل ہے؟ اللہ عز وجلال نے ان لوگوں کی عزت اور توقیر اور تکریم کا تذکرہ کرتے ہوئے جو قیامت کے دن نجات پا جائیں گے ان کو اہل یمین کہا ہے, ان کو اصحاب الیمین کہا ہے, اور قیامت کو وہ نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ سے لیں گے اور وہ ہوں گے بھی اللہ عز وجلال کی دائیں جانب. لیکن جن لوگوں کی توہین کی ہے کافر ہیں, جن کو اصحاب الشمال کہا ہے ان کے لیے دائیں جانب نہیں بائیں جانب کا لفظ استعمال کیا, اور اسی طرح ان کو نامے اعمال بھی دیا جائے گا تو بائیں ہاتھ میں. تو یہ دو قرآن مجید کے پہلو اور تعبیرات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ دائیں جانب یہ عزت والی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں جانب کو ہر کام میں پسند کیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں دائیں جانب کو پسند کرتے وہاں کچھ پہلوؤں میں امت کو اس بات کی بھی تعلیم دی کہ آپ اس جگہ بائیں جانب کو استعمال کر سکتے. علماء یہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پہ توجہ رکھتے تاکہ سیکھ سکیں اور سیکھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لا سکیں اور پھر اسی عمل کو بعد والوں تک پہنچا سکیں. اس حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور ان کی پسند کے متعلق ایک راز پیش کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیمن پسند تھا, الابتداء بالیمین, دائیں ہاتھ سے ابتدا کرنا, کوئی چیز لیتے وقت بھی اور کوئی چیز دیتے وقت بھی, اور ہر ایسی چیز جو اچھائی والی ہے خیر والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دائیں جانب کو استعمال کرتے ہیں, اور جہاں استعمال کرتے وہاں اس بات کی تاکید بھی فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف پسند ہی نہیں کیا کرتے تھے, آپ کا عمل بھی یہ تھا, کنگھی کرتے وقت جوتا پہنتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پہلو کو پسند کیا کرتے, آپ جوتا پہنتے تو پہلے دائیں جوتے کو پہنتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالوں کو کنگھی کرتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے, اسی طرح وضو یا غسل کرتے تو دائیں اعضاء کو پہلے دھوتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ میامن میاسر سے افضل ہے اور اس سے پہلے ابتدا کرنی چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کی بھی تعلیم دی جب استنجا کیا جائے, جب بیت الخلاء میں داخل ہوا جائے تو پھر بایاں قدم پہلے رکھا جائے, اور اسی طرح استنجا کے وقت بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک اصول پیش کر دیا کہ ہر وہ پہلو جو تعریف والا ہے اس کے لیے دائیں جانب یا دایاں ہاتھ یا دائیں پہلو سے ابتدا کرنے کو مقدم کیا جائے، الا کہ جس کی تفصیل ابھی ہم پیش کریں گے کہ آپ نے کس کس جگہ بائیں جانب کو استعمال کرنے کا حکم دیا. یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. حدیث نمبر 57 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مختصر حالات ہم پیش کر چکے ہیں، اور یہ حدیث 9 کتابوں میں موجود ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 168، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے 616، السنن الکبریٰ میں ہے جو بیہقی کی کتاب ہے 408، النسائی میں ہے 112، جامع ترمذی میں ہے 608، سنن ابی داود میں ہے 4140، سنن ابن ماجہ میں ہے 401، اور ابن خزیمہ میں ہے 179، اور مسند امام احمد میں ہے والیوم 6 پیج 187. اس حدیث مبارکہ میں بہت سارے ایسے راز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے الفاظ میں موجود ہیں جن کو بالتفصیل بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے التیمن، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ عز وجل نے قرآن مجید کے اندر جہاں کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، جنتی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں ان کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ کون سے ہیں؟ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. اصحاب اليمين، ما اصحاب اليمين، کون ہیں اصحاب اليمين؟ اللہ عز وجل نے پھر ان کا تذکرہ کیا، یہ وہ ہیں جن کے لیے یہ انعامات رکھے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ عز وجل نے فرمایا
کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب فی جنات یتساءلون.
ہر جان قیامت کے دن اپنے اعمال کی بدولت گروی ہوگی، سوائے اصحاب الیمین کے جو اللہ عز الجلال کی جنتوں میں ہوں گے. یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے کیسے جنت میں آئے، کیسی یہ نعمتیں ملی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ سے بھی وہ سوال کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش کی قیامت کے دن تکمیل بھی فرمائے. اور تیسری جگہ اللہ عز وجل نے فرمایا
فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
رہا وہ خوش نصیب جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہ خوش بخت انسان وہ ہے جس کا حساب بہت آسان ہوگا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور یہ اپنے اہل و عیال کی طرف جب لوٹ کے جائے گا تو خوشی کی حالت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صف میں ہمیں بھی شامل فرمائے. عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 5061. كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم, میری پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوئی. وكانت يدي تطيش في الصحفه, کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں دائیں بائیں جاتا تھا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمانے لگے, یا غلام, بچے, سم اللہ, بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو. وکل بیمینک, اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرو. وکل مما یلیک, اپنے سامنے سے کھایا کرو. فما زالت تلک طعمتی بعد, عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں, اس دن کے بعد میں نے پھر کھانا انہی تین آداب کی روشنی میں کھایا. میں بسم اللہ پڑھ کے کھاتا, دائیں ہاتھ سے کھاتا, اور اپنے سامنے سے کھاتا, کسی اور کے سامنے اپنا ہاتھ نہ لے کے جاتا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, اور یہ روایت ہے صحیح مسلم کی 2020. اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے. وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِ, اور جب کوئی پینا چاہتا ہے کوئی چیز, نوش کرتے وقت اسے دائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِ, بلا شبہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی پیتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور یہ روایت بھی صحیح مسلم میں ہے 3-2-1. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل بدأ بیمینہ فصب علیہا من الماء فغسلہا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کیا کرتے تو آپ بدا بیمینی دائیں جانب سے شروع کرتے, فصب علیہا من الماء, اس پہ پانی انڈیلتے, فغسلہا, پھر اسے دھویا کرتے. ثم صب الماء علی الاذى الذی بہ بیمینی, پھر اگر کوئی تکلیف دہ چیز لگی ہوتی دائیں ہاتھ پہ تو پھر اس پہ پانی بہاتے. وغسل عنہ بشمالی, اور اپنے بائیں ہاتھ سے وہاں سے دھو دیا کرتے. حتی اذا فرغ من ذلك صب علی رأسی, پھر اس چیز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پہ پانی ڈال لیا کرتے. براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے 247. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا اتیت مضجعک, جب بھی تم اپنے بستر کی طرف آؤ, فتوضع وضوءک للصلاۃ, اسی طرح تم وضو کر لیا کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو. ثم اضطجع علی شقک الایمن, پھر اپنے دائیں جانب دائیں کروٹ لیٹ جایا کرو. ثم قل, پھر تم یہ کہا کرو, اللہم اسلمت وجہی الیک, اے اللہ میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف لگا دیا. وفوضت امری الیک, اور میں نے اپنے تمام کاموں کو الہ العالمین تیری طرف تفویض کر دیا. والجأت ظہری الیک, اے اللہ میں نے اپنی کمر کو بھی تیری طرف ہی لگایا. رغبتا ورحبتا الیک, تیری جنت کی امید ہے اور تیرے عذاب کا خوف ہے. لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک, میرے لیے کوئی ملجا و ماوا کوئی نجات نہیں سوائے تیرے. اللہم آمنت بکتابک, اے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لاتا ہوں. الذی انزلت, جو تو نے نازل کی ہے. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْ, اور تیرے نبی کے ساتھ بھی میں ایمان لاتا ہوں. جس کو تو نے مبعوث کیا ہے. فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی, میرے صحابی جب یہ الفاظ پڑھ لوگے, فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ, اگر تمہیں اس رات موت آ جائے, فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ, تو تمہاری موت فطرت پر آئے گی. وَجَعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ, اور رات سونے سے پہلے آخری کلمات تم یہی اپنی زبان سے ادا کیا کرو. قَالَ فَرَدَتُّهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, صحابی کہتے ہیں میں نے یہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دہرائے. فَلَمَّا بَلَغْتُ, جب میں ان الفاظ پر پہنچا, اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت, قلت, اس کے بعد میں نے یہ کہا, وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتُ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا, وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتُ, رسولِكَ کے الفاظ نہیں, وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتُ, وہ پیغمبر جو میری اور آپ کے لیے قدوہ اور نمونہ ہے, جس نے وَنَبِيِّكَ کے الفاظ کی جگہ وَرَسُولِكَ کے الفاظ بیان کرنے پڑھنے کو پسند نہیں کیا. آج اس کی امت اس کے الفاظ اور اس کے اعمال اور اس کے منہج میں کس قدر تبدیلیاں کر رہی ہے. کیا بنے گا ان لوگوں کو, اللہ سے ڈر جانا چاہیے جو پیغمبر کی زبان سے نکلے الفاظ سے اعراض کرتے ہیں, جو پیغمبر کے دیے ہوئے منہج و منہاج اور مشن سے روگردانی کرتے ہیں. اور اللہ عز و جلال ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو بدعات کی طرف نکل گئے اور سنت کی عظمت اور حلاوت اور مٹھاس سے محروم ہو گئے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 1466. ایک لمبی روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب میں اللہ کی عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو آواز دی جائے گی, یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائیے, سوال کیجئے آپ عطا کیے جائیں گے, سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي, میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا اور میں کہوں گا, اے میرے رب میری امت, میری امت کو بچانا. فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. تو اللہ عز و جلال کی طرف سے یہ کہا جائے گا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جنت میں داخل کیجئے ایسی ہستیوں کو جن کا حساب نہیں ہوگا, لیکن ان کو داخل کیجئے جنت کے دائیں دروازے کی طرف سے, اور وہ بقیہ دروازوں میں بھی داخل ہونے میں لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے. والذی نفسی بیدی انما بین مصراعین من مصاریع الجنہ لکما بین مکہ و حجر او کما بین مکہ و بصرا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جنت کے دروازوں کی چوڑائی اور ان کی دونوں دہلیزوں کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنی مکہ اور حجر کے درمیان, اور جس طرح مکہ اور بصرا کا فاصلہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, الایمن فالایمن, دائیں جانب اور دائیں جانب کو اختیار کیا جائے. یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 2807, جہاں آپ نے الایمن فالایمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الایمنون الایمنون کے الفاظ بھی بیان کیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ان احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں, الیمنا احق بالتقدیم, الى الاماكن الطيبه. پاکیزہ جگہوں میں دائیں ہاتھ کو مقدم کرنا یہ ان احادیث سے سمجھ میں آتا ہے. واحق بالتاخير عن الاذى ومحل الاذى, اور جہاں تکلیف کی کوئی چیز ہے وہاں دائیں ہاتھ کو مؤخر کرنا ان احادیث سے ہمیں سمجھ آتا ہے. ابن رعبی بیان کرتے ہیں, البداءة باليمين مشروعة في جميع الاعمال الصالحة, اعمال صالحہ میں دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا یہ مشروع ہے. لفضل اليمين حسا في القوة وشرعا في الندب الى تقديمها, اس لیے کہ دائیں ہاتھ میں انسان کی ویسے بھی بائیں ہاتھ کے اعتبار سے قوت زیادہ ہوتی ہے, اور شرعی اعتبار سے بھی یہ مندوب ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے, کیونکہ وہ لوگ جن کو اللہ عز و جلال نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے دائیں جانب کو اعمال صالحہ میں مقدم کرتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں شیطان براجمان ہو چکا ہوتا ہے, یا کفر یا انکار ان کے دلوں میں پیوست ہو چکا ہوتا ہے, تو وہ لوگ بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا یا اعمال کو بجا لانے کو پسند کرتے ہیں, اور تیاسر کی طرف ان کا میول ہوتا ہے کہ بائیں جانب ہی ہم استعمال کریں. لیکن اگر احادیث پہ غور کیا جائے تو انسانی زندگی کی تین حالتیں بنتی ہیں. پہلی حالت یہ ہے جب کوئی تکریم کا کام کرتا ہے, طیبات کا کام کرتا ہے, اعمال صالحہ کوئی کر رہا ہے, تو اس میں اسے ہمیشہ دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں پہلے استعمال کرنا چاہیے. کھاتے وقت دایاں ہاتھ, پیتے وقت, لباس پہنتے وقت, وضو کرتے وقت, غسل کرتے وقت, جوتا پہنتے وقت دایاں قدم پہلے ڈالیں, کنگھی کرتے وقت, بال کٹواتے وقت, تو ان سارے پہلوؤں میں انسان کو دائیں ہاتھ اور دائیں قدم کو مقدم کرنا چاہیے. دوسری حالت یہ ہے جس حالت میں انسان کسی تکلیف تک پہنچتا ہے یا کسی نجاست کو ہاتھ لگاتا ہے, تو پھر ایسی کیفیت میں اسے بایاں ہاتھ اور بایاں قدم استعمال کرنا ہوتا ہے. بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بایاں قدم پہلے رکھیے, اسی طرح مسجد جو کتنی عظمت اور عزت والی جگہ ہے وہاں سے جب انسان نکل رہا ہے بایاں قدم باہر نکالیے, استنجا کرتے وقت بایاں ہاتھ استعمال کیجیے, جوتی اتارتے وقت بایاں قدم پہلے اتاریے, اور امتخاب اسی طرح ناک صاف کرتے وقت انسان بایاں ہاتھ استعمال کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ صحابہ کرام کو یہ سمجھا دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے 267, لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ان الله لا يستحي من الحق, اللہ تعالی حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ پیشاب کر رہا ہو اور دائیں ہاتھ سے پردے والی جگہ کو چھوئے. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه, اور نہ ہی اسے استنجا کرنا چاہیے دائیں ہاتھ سے بلکہ بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے. تیسری کیفیت انسان کی وہ ہے ایسا کام جس میں تردد ہے, نہ تو اس میں تکریم کا پہلو ہے اور نہ ہی اس میں اہانت اور تکلیف کا پہلو ہے, تو اس میں بھی تیمن کو دائیں جانب کو مقدم کرنا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بیان کر رہی ہیں, وفی شأنہ کلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں جانب کو پسند کرتے, الا ما خص, سوائے اس کے کہ جن کا تذکرہ آپ نے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دے دی کہ آپ نے یہاں بائیں جانب کو استعمال کرنا. یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں جانب کو پسند کیوں کرتے تھے؟ کیا یہ ان کی ذاتی رائے تھی یا یہ وحی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ دیا ہے،
وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں کیا کرتے، یہ اللہ عزوجلال کی پسند ہے جس نے اپنے محبوب کو عطا کی اور محبوب نے اس کو اپنی امت کی طرف منتقل کر دیا اور محبوب نے اسے اپنی امت کی طرف منتقل کر دیا. اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، کان یحب الفعل الحسن، آپ اچھی فعل لیا کرتے تھے، اذا اصحاب الیمین اہل الجنہ، دائیں جانب والے جو کہ جنتی ہیں تو تفاعل کرتے ہوئے جنتیوں کے ساتھ آپ اس لیے بھی دائیں جانب کو پسند کیا کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بیان کرتی ہیں کہ آپ دائیں جانب کو استعمال کرتے، کہاں کہاں؟ فی تناولہ، جوتا پہنتے وقت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کہا، یا ابا عبد الرحمن رأیتک تصنع اربعا لم ار احد من اصحابک یصنعها. عبید بن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میں نے چار کام دیکھے ہیں جو آپ کرتے ہو باقی صحابہ نہیں کرتے. قال وما ہی یا ابن جریج، اے ابن جریج وہ کون سے؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، میں نے دیکھا ہے کہ آپ بیت اللہ میں سے صرف دو کونوں کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں، باقیوں کو نہیں، ایک رکن یمانی اور ایک حجر اسود. ورأيتك تلبس النعال السبتية، میں نے دیکھا ہے کہ آپ سبتی جوتی پہنتے ہیں. ورأيتك تصبغ بالصفرا، آپ صبغہ کرتے ہیں، اپنے بالوں کو زرد رنگ لگاتے ہیں. ورأيتك اذا كنت بمكة اهل الناس اذا رأوا الهلال ولم تهل انت حتى كان يوم التروية، میں نے دیکھا کہ جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں تو چاند کو دیکھتے وقت لوگ جو ہیں وہ اہل الناس تکبیریں پڑھتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ یوم الترویہ 8 ذوالحجہ کو یہ کام کرتے ہیں. قال عبداللہ، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبید بن جریج کو جواب دینے لگے، اما الارکان فانی لم ار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس الا الیمانیین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صرف دونوں جگہوں کو ہی صرف چھوتے، رکن یمانی اور حجر اسود. واما النعال السبتیہ، رہا سبتی جوتی پہننا، فانی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس النعل التي ليس فيها شعر، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جوتی پہنتے جس میں بال نہیں ہوتے تھے. وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، اور اسی میں ہی وضو کیا کرتے. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، میں نے بھی پسند کیا کہ میں بھی ایسی جوتی پہنا کروں. وَأَمَّا الصُّفْرَا، رہا زرد رنگ لگانا، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْبُغَ بِهَا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ یہ رنگ استعمال کیا کرتے تھے تو میں بھی پسند کرتا ہوں کہ میں وہی رنگ استعمال کروں. وَأَمَّا الْإِحْلَالِ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُحِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُ، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سواری تیار نہ ہو جاتی اس وقت تک تلبیہ نہ کہتے اور اس وقت تک وہ تکبیریں نہ کہتے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 166. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتی کے متعلق ایک رہنمائی بھی دی ہے. اور رہنمائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور یہ روایت ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے, جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی غزوة غزوناها, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ایک غزوے میں جب ہم غزوہ کر رہے تھے, استکثروا من النعال, جوتیاں زیادہ لیا کرو, فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل, جب انسان جوتی پہنتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے سوار ہے. صحیح مسلم 2096. اور سنن ابی داود کی روایت کے الفاظ یہ ہیں 4133, کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, فقال اکثروا من النعال, جوتیاں زیادہ کیا کرو, فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل, انسان جب جوتی پہنتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے سواری کر رہا ہے. یہاں رک کے ایک پیغام بھی میں پیش کرنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من النعال. آج کتنے گھروں کی یہ لڑائی ہے کہ بیوی نے جوتا طلب کیا کہ فلاں گیدرنگ میں جانا ہے تو مجھے نئی جوتی چاہیے, جس پر تکرار ہوئی, بحث ہوئی اور آخر گھر ٹوٹ گیا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو اگر آپ ایک سے دو اور تین جوتیاں لے بھی لیں اور گھر جس کے ٹوٹنے پہ شیطان خوش ہوتا ہے اس کو بچائیں تو اس سے بڑی دانش مندی کیا ہوگی. بخل ہر وقت مصیبت ہے, وہ گھریلو معاملات میں ہو یا دینی معاملات میں ہو. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے گھروں کو برباد نہیں کرنا چاہیے, بلکہ خوشی سے احادیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے اچھا برتاؤ کرنا اس کو اختیار کرنا چاہیے. جوتے کے متعلق ایک دوسری رہنمائی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی 719, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينتعل الرجل وهو قائم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص جوتا پہنے اور وہ کھڑا ہو. کیا مطلب؟ کھڑے ہو کے جوتا نہ پہنے بلکہ بیٹھ کے پہنے. اب اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معالم السنن میں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے جوتا پہننے سے منع کیا, لأن لبسها قاعدا اسهل علی وامکن له, کیونکہ اگر بیٹھ کے جوتا پہنے گا تو آسانی سے پہن لے گا اور جلدی پہن لے گا. وربما كان ذلك سببا لانقلابه اذا لبسها قائما, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے کھڑے کھڑے جوتا پہنے, خصوصاً وہ جوتا جس کے سٹیپس ہوں اور اسے بند بھی کرنا ہو, تو ہو سکتا ہے وہ جوتے کو سنبھالتے سنبھالتے خود بھی گر جائے. فأمر بالقعود له والاستعانة باليد ليأمن غائلته, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حکم دے دیا کہ بیٹھ کے جوتا پہنے تاکہ اپنے ہاتھ سے اس کو اچھی طرح سیٹ کر لے اور کسی قسم کی شرمندگی سے اور کسی قسم کی مصیبت سے اپنے آپ کو بچا لے. مناوی بیان کرتے ہیں والامر للارشاد ان لبسها قائدا اسهل وامكن ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبسه قائما تعب كالخف. منابی کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہترین توجیہ اور حکم اور ارشاد ہے کہ بیٹھ کے جوتا پہنے، یہ اس کے لیے آسانی ہے. اور طیبی نے اور اس سے دیگر علماء نے یہاں اس بات کو خاص کیا ہے کہ خصوصاً ایسا جوتا جو کھڑے ہو کے پہننے میں مشکل جس میں پیش آئے اسے بیٹھ کے پہننا چاہیے. اب موزے تھوڑے سے ٹائٹ بھی ہوتے ہیں، اگر انسان کھڑے ہو کے پہنے گا ہو سکتا ہے وہ گر جائے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے مشقت ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشقت سے امت کو بچانا چاہا. شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں، فی النہی عن الانتعال قائما، کھڑے ہو کے جوتا پہننے کے بارے میں، ھذا فی نعل یحتاج الى معالجہ فی ادخالہ فی الرجل، یہ اس جوتی کے متعلق ہے جس میں پاؤں داخل کرنے میں مشکل ہو. لأن الانسان لو انتعل قائما والنعل يحتاج الى معالجه فربما يسقط، ہو سکتا ہے تھوڑی سی ٹائٹ جوتی ہو اور پاؤں ڈالتے وقت کھڑا ہو کہ اگر وہ پاؤں ڈالے گا تو وہ گر بھی سکتا ہے. کیوں؟ اذا رفع رجله ليصلح النعل، کیونکہ اسے پاؤں اٹھانا پڑے گا تاکہ جوتی کو اچھی طرح سیٹ کر لے. اما النعال المعروفه الان فلا باس ان ينتعل الانسان وهو قائم، رہا آج کل کی جوتیاں، ایک چپل آپ پہننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیٹھنے کی تو کوئی ضرورت نہیں سمجھ آ رہی، وہ چلتے چلتے بھی آپ پہن سکتے ہیں. ولا يدخل ذلك في النهي، وہ اس نہی میں نہیں آئے گی. لان نعالنا الموجوده يسهل خلعها ولبسها، کیونکہ آج کل کے جوتے پہننے اور اتارنے میں آسانی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. تیسری رہنمائی یہ ہے کہ جب بھی جوتا پہننا ہے تو دائیں قدم کو پہلے رکھیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت 5855، اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں قدم کو پہلے پہنے، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں جانب سے شروع کرے. وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، جب جوتا اتارے تو بائیں جانب سے پہلے اتارے. لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعْ، دائیں جانب کو پہلے پہنانا چاہیے اور بائیں قدم کو پہلے جوتے سے نکالنا چاہیے. امام نووی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں، هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي انما كان من باب التكريم والتشريف، یہ ایک شریعت کا قاعدہ ہے کہ ہر وہ کام جو تشریف اور تکریم والا ہے، جیسے لباس پہننا، جیسے شلوار پہننا، جیسے موزے پہننا، مسجد میں داخل ہونا، مسواک کرنا، سرما لگانا، ناخن کاٹنا اور مونچھوں کو کاٹنا، بالوں کو کنگھی کرنا اور اسی طرح بال کٹوانا اور منڈوانا، اور سلام پھیرنا نماز پڑھتے وقت، یا اپنے اعضاء کو دھونا، یا بیت الخلاء سے نکلنا، یا اپنے کھانا ہے یا پینا ہے، مصافحہ کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینا، اس طرح کے تمام تکریم اور تشریف کے پہلو، ان میں دایاں ہاتھ استعمال کیا جائے گا اور دائیں جانب استعمال کی جائے گی. وَأَمَّا مَا كَانَ بِضُدِّ، اور جس کام میں تشریف اور تکریم نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے، مسجد سے نکلنا ہے، اسی طرح آلائشوں کو دور کرنے کے لیے اپنی ناک کو صاف کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، اسی طرح کپڑے اتارنے ہیں یا اسی طرح موزے اتارنے ہیں، تو آپ جوتا اتارنا ہے تو بائیں جانب کو استعمال کیا جائے گا. ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی نے تو کتنی بڑی بات کہہ دی. وہ کہا کرتے تھے، من بدأ بالانتعال فی اليسرى اساء وخالف السنة، جو جوتا پہنتے وقت بائیں قدم کو پہلے جوتے میں ڈالتا ہے اس نے یہ اچھا کام نہیں کیا برائی کی اور سنت کی مخالفت کی، بلکہ سلف کا یہ طریقہ رہا کہ جب وہ اپنے بچوں کو کسی استاد معلم کے پاس چھوڑنے جاتے تو دو چیزوں کو دیکھتے، ایک اس کے ادب و آداب کو اور اس سے پہلے اس کی عبادت کو، اور اگر کوئی جوتا پہنتے وقت اس طرح کی غفلت کا شکار ہوتا کہ وہ جوتا پہنتے وقت بائیں قدم کو جوتے میں ڈالتا تو وہاں سے اپنے بچے کو واپس لے آتے، کہ ادب و آداب اگر یہ خود نہیں جانتا تو اس بچے کو کیا سکھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی رہنمائی بھی جوتوں کے متعلق دی ہے، دسترخوان یا چٹائی وغیرہ پہ بیٹھتے ہوئے جوتے اتار کے بیٹھنا چاہیے۔ عقبہ بن ابی الحسنہ بیان کرتے ہیں، دعوت ابا ہریرہ الى منزلی وفی منزلی بساط مبسوط، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں بلایا اور میرے گھر میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، فلم يجلس حتى خلع علي ثم مشى على البساط ثم مشى على البساط۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو انہوں نے پہلے جوتا اتارا پھر وہ چٹائی پر بیٹھے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ سنن ابی داود کی روایت ہے، 4132، من السنہ اذا جلس الرجل ان يخلع علی فيضعهما بجنبه، سنت یہ ہے کہ جب کوئی انسان بیٹھنا چاہے اسے جوتے اتار کے بیٹھنا چاہیے اور جوتوں کو اپنی ایک جانب رکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پانچویں رہنمائی بھی جوتوں کے متعلق دی ہے، فرمایا کہ جب بھی آپ جوتا پہنیں تو صرف ایک قدم پہن کے دوسرا قدم بغیر جوتی کے ایسا مت چلیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ سنن ابی داود کی روایت ہے، 4136، لا يمشي احدكم في النعل الواحده، ایک جوتی میں مت چلو، لينتعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا، یا تو آپ دونوں پہن کے چلو یا دونوں ہی اتار دو۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ بھی سنن ابی داود کی روایت ہے، 4137، اذا انقطع شسع احدكم فلا يمشي فی نعل واحدہ، اگر کسی کی جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کو ایک جوتی میں نہیں چلنا چاہیے، بلکہ حتی یصلح شسعہ ولا یمشی فی خف واحد ولا یأکل بشمالہ، جب تک کہ وہ اپنے تسمے کو درست نہ کر لے اور دوسرا جوتا بھی پہن نہ لے اور ایک موزے میں نہ چلے، ولا یأکل بشمالہ، اور نہ ہی اسے بائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں جو سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، 348، ان الشیطان یمشی فی النعل الواحدہ، شیطان ایک جوتی پہن کے چلتا ہے، اور ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کانوا یکرہون ان یمشی الرجل فی النعل الواحدہ ويقولون ولا خطوة واحدة، سلف صالحین ایک جوتی پہن کر چلنے کو مکروہ جانتے تھے اور کہا کرتے تھے ایک قدم بھی نہ اٹھائے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ کون کون سی جوتیاں پہننا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، ہر وہ جوتی جس سے مراد شہرت ہو کہ میں ایسی جوتی پہنوں کہ لوگوں میں میری شہرت ہو، ایسے جوتے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، 3606، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لبس ثوب شہرہ البسہ اللہ یوم القیامت ثوب مذلہ، جو شہرت کی چیز پہنتا ہے، لباس پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ تو شہرت کے لیے، لوگوں کی توجہ مبذول کروانے کے لیے، ریاکاری کے لیے جو جوتا پہنتا ہے اس سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ دوسرا، وہ جوتا بھی نہیں پہننا چاہیے جو درندوں کی کھال سے بنا ہو۔ مردوں اور عورتوں کو ایسی جوتیاں نہیں پہننے چاہیے. سنن النسائی کی روایت 4255.
وفد المقدام ابن معدي كريب على معاوية فقال له أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها قال نعم. مقدام بن معدي كريب سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه کے پاس آئے
اور آگے کہتے ہیں میں آپ کو اللہ عز وجلال کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ درندوں کی کھال کو پہنا جائے یا اس پہ سواری کی جائے؟ قال نعم, جی ہاں.
اسی طرح تیسری قسم کی جوتی وہ بھی نہیں پہننی چاہیے جس جوتی میں ریشم استعمال ہوا ہو.
يحرم النعل على الرجال اذا كان فيه حرير, اور یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخذ حریرا ریشم کو پکڑا فجعله فی یمینی اپنے دائیں ہاتھ میں سے لیا, واخذ ذهبا اور سونے کو لیا فجعله فی شمالی اپنے بائیں ہاتھ میں اس کو رکھا, ثم قال ان هذین حرام علی ذکور امتی, فرمایا یہ ریشم اور یہ سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے. یہ روایت سنن النسائی کی ہے 5145.
ہاں, عورتوں کے لیے پہننا جائز ہے, ان کے لیے سونا بھی جائز ہے اور ریشم بھی جائز ہے. چوتھی قسم کی جوتی استعمال نہیں کرنی چاہیے. مرد زنانہ جوتی استعمال کریں اور عورتیں مردانہ جوتی استعمال کریں, یہ کبیرہ گناہ ہے, اس سے بھی بچنا چاہیے. ابن حبان روایت کرتے ہیں 5751.
لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل.
ایسے مرد بھی اللہ کے رسول کی لعنت ہے جو عورتوں کے لباس پہنتا ہے یا عورتوں کی طرح ہی وہ کوئی چیز پہنتا ہے, اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مردانہ لباس پہنتی ہے یا کوئی مردانہ چیزوں کو پہنتی. پانچویں قسم کی جوتی وہ بھی پہننا جائز نہیں ہے, ایسی جوتی جس میں تکلیف ہے. کلکعب العالی, بڑی ایڑی ہے, بڑی ایڑی والی جوتی کو پہننا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے عورت گر بھی سکتی ہے, اور انسان کو اس بات کا حکم ہے کہ اپنی جان کی بھی حفاظت کرے, اپنے آپ کو نقصان سے بچائے. بلکہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 486.
كان في بني اسرائيل امرأة قصيرة, بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا قد بہت چھوٹا تھا.
كانت تمشي بين امرأتين طويلتين فصنعت رجلين من خشب,
دو لمبی عورتوں کے درمیان وہ چلتی تو لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے.
فصنعت رجلين من خشب,
اس نے لکڑی کی دو جوتیاں بنائیں تاکہ ان کے برابر ہو جائے.
فكانت تسير بين امرأتين قصيرتين,
تو پھر وہ دو عورتوں کے درمیان چلتی.
واتخذت خاتما من ذهب وحشت تحت فصه اطيب الطيب,
اور اس نے ایک انگوٹھی لی سونے کی اور اس میں خوشبو ڈالی.
المسك فكانت اذا مرت بالمجلس حركته فنفخ ريحه,
تو جب وہ کسی مجلس سے گزرتی تو اس انگوٹھی کو بھی حرکت دیتی. اور
وجعلت له غلقا فاذا مرت بالملا او بالمجلس قالت بي ففتحته ففاح ريحه,
جب وہ کسی مجلس یا لوگوں کے پاس سے گزرتی تو اس خوشبو کو وہاں سے ان تک پہنچانے کی کوشش کرتی اور لوگوں تک وہ خوشبو پہنچتی.
امام البانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے سلسلہ صحیح حامل لانے کے بعد ایک بات کا تذکرہ کرتے ہیں, یہ فاسقات کی نشانی ہے, یہ فاجرات کی نشانی ہے جو یہ انداز اختیار کرتی ہیں. اور آثار یہ بتاتی ہے فسموها فتنہ, بنی اسرائیل کی عورت جو اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے اور بازاری عورتوں کے ساتھ چلنے کے لیے اس نے یہ بڑی جوتی بنوائی, فسموها فتنہ, بنی اسرائیل نے اس کا نام فتنہ رکھ دیا تھا. الا فلیتق اللہ, ڈر جانا چاہیے ان مردوں کو اپنی نیک عورتوں کو فتنہ نہ بنائیں اور شرعی رہنمائی سے انہیں دور نہ کریں, بلکہ شرعی رہنمائی کی روشنی میں ہی انہیں لباس اور ہر چیز مہیا کرنی چاہیے جس سے اجر بھی ملے اور اللہ کی قربت اور تقرب بھی ملتا رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے ایک اور بات کی, وہ ترجل ہی, کنگھی کرنے میں بھی آپ دائیں جانب استعمال کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال تین طرح کے تھے, لم, وفرا, جم. لم ما الم علی المنکبین, کندھوں کے برابر آپ کے بال تھے. اور وفرا اور جم, وفرا کانوں کی لو تک اور جم جو کانوں اور کندھوں کے درمیان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں مانگ نکالا کرتے, آدھے بال دائیں طرف آدھے بال بائیں طرف. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے صدعت من یافوخہ وارسل ناصیتہ بین عینی, میں جب آپ کی کنگھی کیا کرتی تو میں کنگھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں جب داخل کرتی تو بالکل آپ کے ناک کی سیت سے داخل کرتی, آدھے بال دائیں کر دیتی آدھے بال بائیں کر دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگھی کرتے وقت بھی دائیں جانب استعمال کرتے, اور آپ نے امت کو بھی حکم دیا من کان لہ شعر فلیکرمہ, جس کے بال ہیں اسے چاہیے کہ ان بالوں کی عزت کرے. سنن ابی داود کی روایت ہے 3632. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جابر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ, اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرا فی منزلنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. فرآ رجلا شعثا, دیکھا کہ ایک آدمی کے بال بکھرے ہوئے ہیں. فقال اما کان یجد ھذا ما یسکن به رأسہ, کیا اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے کہ اپنے بالوں کو سکون دے دے درست کر لے. وَرَأَ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ, اور ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ جس کے کپڑے میلے کچیلے تھے. فقال اما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه, کیا اس کو پانی بھی نہیں ملا کہ اپنے کپڑوں کو دھو لے. اور ایک دوسری روایت میں تو الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بکھرے ہوئے بالوں والے کو دیکھا تو فرمایا انما هو الشيطان, یہ تو شیطان لگ رہا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہت بڑی نعمت تھے, انسانوں کو نعمت بنانے کے لیے انہوں نے کوشش کی, کس طرح آداب سکھائے, تعلیمات دی کہ اپنے آپ کو بہتر بنا کے رکھو. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بالوں کو درست کر کے رکھتے, کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں تو آگے سے آیت پڑھا کرتے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, جس طرح تم پسند کرتے ہو کہ آپ کے گھر والے اہتمام کر کے رکھے تو ان کا بھی حق یہ ہے کہ مرد بھی اہتمام کر کے رکھے. عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سنن ابی داود کی روایت ہے 4159, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے الا کہ ناغا ڈال کے. حمید الحمیری بیان کرتے ہیں اور یہ مسند احمد کی روایت ہے, لقیت رجلا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع سنین كما صاحبه ابو ہریرہ اربع سنین, میں ایک ایسے آدمی سے ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چار سر رہا جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار سر رہے. اور انہوں نے کہا نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمتشط احدنا کل یوم. اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا تھا کہ ہم ہر روز کنگھی کریں. وَأَن يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِ، اور اس بات سے منع کیا کہ جہاں آپ نے غسل کرنا ہے وہاں پیشاب نہ کریں. وَأَن تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَأَن يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، اور اس بات سے بھی منع کیا کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد اور مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل نہ کرے. وَلْيَغْتَرِفَ جَمِيعًا، ہاں پانی ہے تو دونوں ایک ہی جگہ پانی سے چلو لے سکتے ہیں. عبداللہ ابن شقیق بیان کرتے ہیں، کان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاملا بمصر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی مصر کے گورنر تھے. فأتاه رجل من اصحابی، ایک ساتھی ان کے پاس آیا. فإذا هو شعس الرأس مشعان، دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے ہیں اور کس طرح مونچھوں کے بال اس کے بڑے ہیں. قال ما لي اراك مشعانا وانت امير، کیسے آپ کے یہ بال ہیں اور آپ امیر ہیں. قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الارفاه، قلنا وما الارفاه؟ قال الترجل كل يوم. اللہ کے رسول نے ارفاہ سے منع کیا ہے. ہم نے پوچھا وہ کیا ہوتا ہے، کہا ہر روز کنگھی کرنا. سنن النسائی کی روایت 5058. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف تو حکم دیا کہ اپنے بالوں کی عزت کریں، وَكَانَ يُكْسِرُ تَسْرِيحَ لِحْيَتِي، آپ کثرت سے اپنی داڑھی کے بالوں کو درست کیا کرتے، اور دوسری طرف آپ نے یہ حکم دے دیا کہ روزانہ کنگھی نہ کریں. امام منذری فرماتے ہیں، يُعَارِضُهُ ظَاهِرُ حَدِيثِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبَّةِ وحدیث البزازة على تقدیر صحتهما، اب دونوں حدیث آپس میں متعارض ہیں، ان دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. جمع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کہ جن حدیثوں میں روزانہ کنگھی کرنے سے منع کیا گیا ہے ان کو محمول کیا جائے گا کہ جو انسان من يتأذى بإدمان ذلك لمرض او شدة برد فنهاه عن تكلف ما يضره، ایک انسان کسی بیماری میں ہے یا سخت سردی میں ہے تو تکلف سے اسے منع کر دیا تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو. اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے منع کر دیا، ان يعتقد ان ما كان يفعله ابو قتادة من دهنه مرتين، کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مرتبہ جو تیل لگاتے اپنے بالوں کو شاید عقیدہ ہی نہ بنا لے کہ یہ کرنا ضروری ہے. فعلمه ان السنه من ذلك الاغباب به لا سيما لمن يمنعه ذلك من تصرفه وشغله، سنت یہ نہیں ہے کہ اس کو لازم ہی پکڑ لیا جائے. اور ان دونوں حدیثوں کو اس طرح بھی جمع کیا جا سکتا ہے جیسا کہ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فان العبد مامور باكرام شعره ومنهي عن المبالغه والزياده في الرفاهيه والتنعم، اپنے بالوں کی عزت کا تو حکم ہے، اس کے لیے آپ کنگھی کریں، لیکن مبالغہ کرنا اور ہر وقت بالوں سے ہی چمٹے رہنا اور اس قدر اپنے آپ کو مشغول کر لینا کہ باقی کام چھوڑ کے ہر وقت بالوں کے ڈیزائن درست کرتا رہے، اس سے منع کیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے ایک بات اور بیان کی کہ آپ جہاں جوتا پہننے میں، فی تناولہ وترجلہ وطہورہ، آپ طہارت حاصل کرنے میں بھی دائیں جانب کو استعمال کرتے، وفی شأنہ کلی، بلکہ ہر اچھے کام میں آپ دائیں جانب کو استعمال کرتے. طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت کا مطلب صفائی ستھرائی ہے. النوافہ والنزاہ عن الاقذار الحسیہ والمعنویہ، معنوی اور حصی آلائشوں سے، نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا یہ طہارت. اور بعض علماء نے لکھا ہے، ارتفاع الحدث بالماء او التراب الطهورين المباحين وزوال النجاسة، پانی یا مٹی جو پاک ہو اس کے ذریعے نجاست کو دور کرنا اور نپاکی کو اپنے آپ سے دور کرنا یہ طہارت کہلاتا ہے. طہارت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ عز وجل نے بھی قرآن مجید میں حکم دیا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. بلکہ اس کی اہمیت اتنی ہے طہارت کی کہ طہارت اگر نہ ہو تو عبادت قبول ہی نہیں ہوتی. صحیح بخاری کی روایت ہے 6954, لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا, جب تک وضو نہ کر لے کوئی انسان اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب وہ بے وضو ہو. جب انسان بے وضو ہوتا ہے جب تک وہ وضو نہیں کر لیتا اس کی نماز کو اللہ عزوجلال قبول نہیں کرتے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ پاک ہیں اور پاکیزہ چیز کو ہی پسند کرتے ہیں. صحیح مسلم 1015, صحیح الجامع 2744, سلسلہ صحیح 1136. بلکہ طہارت میں کسی قسم کی کمی قبر کے عذاب کا باعث بن جاتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 216, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے, دو لوگوں کے عذاب کی آواز آپ نے سنی. آپ نے فرمایا ان دو قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں, جس کو لوگ بڑا نہیں سمجھتے ہے تو بڑا. کان احدہما لا یستتر من بولی, ان دونوں میں سے ایک وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کیا کرتا تھا, اس کو قبر میں عذاب ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سلسلہ صحیحہ کی روایت 2774, امر بعبد من عباد اللہ ان یضرب فی قبره 100 جلدہ, ایک شخص کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا اس کی قبر میں. وہ روتا رہا, التجائیں کرتا رہا, یہاں تک کہ ایک کوڑا رہ گیا. جب ایک کوڑا اسے مارا گیا, فامترع قبره عليه نارا, پوری قبر آگ سے بھر گئی. فلما ارتفع عنه, جب عذاب کا سلسلہ موقوف ہوا, وافاق, اور وہ ہوش میں آیا, پوچھتا ہے علی ما جلدتموني, مجھے آپ کیوں مار رہے ہو؟ قالوا انك صليت صلاه واحده بغير طهور, تو نے ایک نماز بغیر طہارت کے پڑھی تھی. ومررت على مظلوم فلم تنصره, تیرے سامنے ظلم ہوتا تو نے مظلوم کی مدد نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی رہنمائی دی. عبد الرحمن بن حسن بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے, وفی یده الدرقہ فوضعها ثم جلس فبال الیہا, آپ کے ہاتھ میں جو چیز تھی آپ نے اس کو رکھا اور آپ نے قضاء حاجت کی. فقال بعضهم انظروا الیہ یبول کما تبول المرأة, بعض ایسے منافقین بھی تھے جو کہنے لگے دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی. بعض ایسے بھی لوگ تھے جو کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک رہنمائی دے دی. ویحک اما علمت ما اصاب صاحب بنی اسرائیل كانوا اذا اصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره, آپ کو علم نہیں ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں کہ بنی اسرائیل جب ان کے کپڑوں پہ پیشاب لگ جاتا تو وہ کینچیوں کے ساتھ اسے کاٹ دیتے. ان کو منع کیا اس نے, منع کرنے کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب دیا گیا. سنن ابن ماجہ 346. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان عامۃ عذاب القبر من البول, قبر میں اکثر عذاب لوگوں کو ملے گا تو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے ملے گا. طہارت کی فضیلت کو اللہ عز وجلال نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اور مسجد قباء میں جو نمازیں پڑھنے والے ان کی تعریف بھی یہی کی تھی, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی طہارت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اور مومنوں کا یہ وصف ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 277، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، ہر وقت باوضو رہنا یہ مومن کی ہی شان ہے، اور وضو کی حفاظت کرنا یہ مومن کی ہی شان. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جو طہارت حاصل کر کے، من خرج من بیتہ متطہرا، باوضو ہو کے مسجد جاتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 6228، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، تو اس کو اجر اتنا ہی ملتا ہے جتنا احرام باندھ کے حاجی حج کرنے گیا تھا اور حج کر کے واپس آیا. باوضو ہو کے طہارت حاصل کر کے جو اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی طرف نکلتا ہے، كانت خطوتاه احدهما تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه، ہر اٹھنے والے قدم پہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. صحیح مسلم 282. اگر طہارت حاصل کر کے باوضو ہو کے جمعہ پڑھنے جاتا ہے اور غور سے جمعہ سنتا ہے، باتیں نہیں کرتا، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غفر له ما بین الجمعۃ الى الجمعۃ وزیادۃ ثلاثۃ ایام، اللہ تعالیٰ اس کے 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. سنن ابی داود 1052. جو وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے اور جا کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ یا مسجد میں، غفر اللہ له ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. سنن النسائی 856. اور جو وضو کرتا ہے پھر مسجد جاتا ہے، دو رکعتیں پڑھ لیتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. صحیح الجامع 6144. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان، اذا تطہر الرجل، جب وہ طہارت حاصل کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، بكل خطوة يخطوها الى المسجد عشر حسنات، ہر اٹھنے والے قدم پہ 10 نیکیاں اسے اللہ عز و جلال عطا کرتے ہیں. صحیح الترغیب 394. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء، جو وضو کرتا ہے خوبصورت وضو اور مسجد کی طرف جاتا ہے، لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ اسے پھر بھی محروم نہیں کرتے، كتب الله له مثل اجر من حضرها، جتنے لوگ نماز پڑھنے آئے تھے ان کے برابر اس کا اجر لکھا جاتا ہے. سنن النسائی 855. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو طہارت حاصل کر کے باوضو ہو کے مسجد جاتا ہے، فهو زائر الله وحق على المزور ان يكرم الزائر، وہ اللہ کا مہمان ہے اور اللہ تعالی کا جو مہمان ہو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کیوں نہیں کریں گے، اور میزبان پہ حق ہوتا ہے کہ وہ زیارت کرنے والے کی عزت کرے. سلسلہ صحیح 1169. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، جو طہارت حاصل کر کے مسجد میں آتا ہے، الا تبشبش اللہ الیہ کما یتبشبش اہل الغائب بطلعتی، کسی کا کوئی گم ہو جائے تو ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ رب تعالی کو اس بندے کی آمد پر خوشی ہوتی ہے. صحیح ابن خزیمہ 374. صحیح ترغیب 303. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان. طہارت کی اہمیت، معنی اور اس کی عظمت کے بعد طہارت کے مراتب. طہارت کے 4 مرتبے ہیں، تطہیر السر عما سوى اللہ تعالی، اپنے سر اور راز کو پاک کرنا، اللہ ذو الجلال ہی دل پہ مطلع ہے، اپنے دل کو اور اپنے باطن کو ہر قسم کی علائشوں سے پاک کرنا، یہ طہارت کا سب سے بڑا مرتبہ ہے. تطہیر القلب من الاخلاق المذمومہ، مذموم اخلاقیات سے اپنے دل کو پاک کرنا یہ دوسرا مرتبہ ہے. تطہیر الجوارح من الجرائم والآثام، اپنے ہاتھ پاؤں اور جسم کے اعضاء سے گناہوں اور جرموں سے اپنے آپ کو بچانا یہ تطہیر، یہ صفائی کا تیسرا مرتبہ ہے. تطہیر الظاہر من الاحداث والانجاس، نجاستوں سے اور ناپاکیوں سے اپنے ظاہر کو پاک رکھنا یہ طہارت کا چوتھا مرتبہ ہے. طہارت کی اقسام، علماء نے طہارت کی دو بنیادی قسمیں بیان کی ہیں، طہارہ حکمیہ اور طہارہ حقیقیہ. حکمی پاکیزگی اور حقیقی پاکیزگی. حکمی طہارت سے مراد یہ ہے، وہی طہارت من الحدث وہی تختص بالبدن، جسم کو ہر قسم کی ناپاکی سے محفوظ کرنا. اس کی پھر آگے تین قسمیں ہیں، طہارہ کبرا، بڑی طہارت بڑی پاکیزگی غسل کے ساتھ ہوتی ہے، وہ طہارت صغرا، اور ایسی طہارت جو چھوٹی پاکیزگی ہے، وہی الوضو، انسان بے وضو ہے تو اپنے آپ کو پاک بنانا چاہتا ہے تو وضو کر لے. طہارہ عوضیہ، متبادل طہارت، فیبدل عنہما عند تعذرہما وہو التیمم، غسل بھی نہیں کر سکتا وضو بھی نہیں کر سکتا تو اس کی قائم مقام تیمم ہے، تیمم کرنے سے بھی انسان کو غسل اور وضو کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے جب پانی نہ ملے یا وہ بیمار ہو اس قدر کے پانی استعمال کرنے سے اس کو نقصان پہنچے. حقیقی طہارت سے مراد یہ ہے نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، خواہ وہ نجاست بدن پہ لگی ہو، کسی کپڑے کو لگی ہو یا کسی جگہ کو لگی ہو. اس طہارت کی آگے پھر پانچ قسمیں ہیں، الطہارہ الفکریہ، الطہارہ القلبیہ، الطہارہ القولیہ، الطہارہ العملیہ، الطہارہ البیئیہ. فکری طہارت یہ ہے کہ اپنے فکر کو پاک کیا جائے. ایک وہ نجاست ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، ایک وہ نجاست ہے، وہ ناپاک سوچے ہیں، ارادے ہیں، افکار ہیں، نظریات ہیں جو انسان کے ایمان کو ختم کر دیتے. مطرف بن عبداللہ اس لیے کہا کرتے تھے، صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصحة النية، دل کی اصلاح ہوتی ہے عمل کی اصلاح سے، اور عمل کی اصلاح ہوتی ہے نیت کی اصلاح سے. اور مسلم بن یسار کہا کرتے تھے، ایاکم والریا، ریاکاری سے بچ جاؤ، فانها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. یہ وہ بیماری ہے جو علم والے کو بھی خراب کر دیتی ہے اور شیطان اس کے ذریعے اسے پھسلاتا ہے. فکری طہارت یہ ہے کہ اپنے افکار کی حفاظت کیجیے، اپنی سوچوں کی حفاظت کیجیے، اپنے نظریات کی، اپنے تفکرات کی، اپنے تخیلات کی، اپنے دل کے نہال خانے میں ہر وہ فکر جو شریعت کے مخالف ہے، متحارب ہے، اسے چھوڑ دیجیے. صرف اللہ عز و جلال کی محبت کا فکر اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کا فکر، یہ جاگزی ہونا چاہیے انسان کے دل میں. الطہارہ القلبیہ، قلبی طہارت یہ ہے کہ انسان دل میں حسد، بغض، عداوت، گناہ، بغاوت، دھوکہ، اس طرح کی چیزوں سے اپنے دل کو محفوظ رکھے. صحیح ترغیب کی روایت ہے 2889، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس افضل، اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا میں کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان، زبان کا سچا اور مخموم القلب. صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر زبان کی سچائی تو سمجھ آ گئی، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ فرمایا ہوا التقی النقی الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. ایسا متقی انسان، ایسا دل کا صاف انسان جس میں گناہ، بغاوت، دھوکے اور حسد کے جذبات جگہ نہیں بناتے. صحیح ترغیب 2889. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اذا راى الشباب يطلبون العلم قال مرحبا بكم بينابيع الحکمہ، جب طلباء کو دیکھتے تو یہ کہا کرتے اے حکمت کے منبع و مستر تمہیں خوش آمدید، و مصابیح الظلم اے تاریکیوں میں چراغ بننے والوں تمہیں خوش آمدید، خلقان الثیاب جدد القلوب حلس البیوت ریحان کل قبیلہ، لباس تو پھٹے پرانے ہیں لیکن تمہارے دل بہت ہی تازہ اور نئے ہیں، اپنے گھروں میں بند رہنے والے ہو لیکن خاندان کی خوشبو تم سے ہی پہچانی جاتی ہے، تمہارے قبیلے کے پھول ہو تمہیں خوش آمدید. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دی. یہ وہ صحابی ہے جن کی روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے. مسند احمد کی روایت ہے، جب ان کے گھر ایک صحابی آئے یہ راز معلوم کرنے کے لیے تو انہوں نے کیا بتایا، لا اجد غلا لاحد من المسلمین، میں نے کبھی کسی مسلمان کے بارے میں کوئی غل دھوکہ نہیں رکھا، حسد اور کینہ نہیں پالا، وليس في قلبي غمر میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی گرا نہیں، ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه، میں نے کبھی کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا. تو دل کو ہر قسم کی اس طرح کی بیماری سے پاک کرنا جس سے اس کا ایمان گدلا ہو جائے یہ قلبی طہارت ہے. الطہارہ القولیہ تیسری طہارت ہے، اپنی زبان کی طہارت، اپنی اقوال کی طہارت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی، صحیح الجامع کی روایت ہے 1201، ابن آدم کی اکثر غلطیاں اس کی زبان کی عدم حفاظت کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور فضیل ابن عیاض نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی، المؤمن قلیل الکلام کثیر العمل، مومن باتیں تھوڑی کرتا ہے کام زیادہ کرتا ہے، والمنافق کثیر الکلام قلیل العمل، اور منافق وہ باتیں زیادہ کرتا ہے کام تھوڑا کرتا ہے. اور ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی، انصف اذنیک من فیک، اپنے کانوں کو اپنے منہ سے انصاف دلائیے، فانما جعل لك اذنان اثنتان وفم واحد لتسمع اکثر مما تقول، اللہ نے کان دو دیے ہیں، زبان ایک دی ہے، اس لیے کہ سنا زیادہ کرو بولا کم کرو. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، ان احق ما طہر الرجل لسانہ، سب سے زیادہ پاکیزگی تو اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی زبان کو پاک کرے، اس کی طہارت حاصل کرے. مطرح بن شخیر بیان کیا کرتے تھے، من صفا عمل صفا لسانہ، جس کا عمل پاکیزہ ہوگا اس کی زبان خود بخود پاکیزہ ہوگی، ومن خلط خلط له، جس کے عمل خلط بلط ہو گیا اس کی زبان بھی پاکیزگی والی نہیں رہے گی. اور یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اگر انسان زبان کی حفاظت کرتا ہے تو 4,000 گناہوں سے بچ جاتا ہے، جیسا کہ اکثم ابن الصیفی بیان کرتے. کون سے گناہ بڑے بڑے انسان زبان سے کرتا ہے؟ شرکیہ کلام زبان سے ہی ادا کرتا ہے. اللہ عز و جلال کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا.
اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے. تو شرکیہ کلام, شرکیہ گفتگو زبان سے انسان کرتا ہے, خرافات اور بدعات کی باتیں بھی زبان سے ہی کرتا ہے. ان اللہ احتجر التوب عن کل صاحب بدعا, صحیح الجامع 1699, سلسلہ صحیحہ 1620. اللہ عزوجل نے ہر بدعتی سے توبہ کو پردے میں رکھا ہے, اس کی توبہ قبول نہیں جب تک وہ بدعت چھوڑ نہیں دیتا. کفر کے فتوے بھی انسان زبان سے لگاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 6104, صحیح مسلم 60. ایم امرئ ان قال لاخیہ یا کافر, جو شخص اپنے بھائی کو کہتا ہے اے کافر, فقد باء بها احدهما, تو دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے. اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جائے. جھوٹی قسم کا گناہ بھی زبان سے ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 6675, الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. کبیرہ گناہ یہ ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا, کسی جان کو نہ حق قتل کرنا, اور جھوٹی قسم اٹھانا. انسان تہمت لگانے کا گناہ بھی زبان سے کرتا ہے.
ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
جو لوگ پاک دامن بھولی والی مومن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں, ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جھوٹ بھی تو انسان زبان سے بولتا ہے, منافق بنتا ہے. صحیح بخاری 33, صحیح مسلم 207, آیت المنافق ثلاث, اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. منافق کی تین نشانیاں ہیں, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, امانت دیا جائے تو خیانت کرتا ہے. چغلی بھی کرنا, چغلی کرنا اور سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا, یہ بھی تو زبان سے ہی گناہ کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, لا يدخل الجنة نمام, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع, صحیح الجامع 448, سلسلہ صحیحہ 2025, کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کر دے. غیبت کا گناہ بھی تو انسان زبان سے کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ذکرو کا اخاک بما یکرہ, ایسی بات اپنے بھائی کے متعلق کہنا جسے وہ ناپسند کرے, یہ غیبت ہے. صحیح الجامع 86. لعنت بھی کرتا ہے تو زبان سے کرتا ہے. لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذی, صحیح الجامع 538. مومن لانتان کرنے والا, فحش گوئی کرنے والا, بد زبانی اور زبان درازی کرنے والا نہیں ہوتا. گالی بھی دیتا ہے تو زبان سے دیتا ہے. من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین, صحیح الجامع 6285, سلسلہ صحیحہ 324. جس شخص نے میرے صحابہ کو گالی دی, اس پر اللہ تعالی, فرشتوں اور پوری کائنات کی لعنت ہے. چوتھی قسم ہے الطہارہ العملیہ, اپنے اعمال کو بھی پاکیزہ بنانا چاہیے. کیسے بنے گا؟ جب تک اس کو بدعت سے پاک نہیں کرتے, سنت کا لبادہ نہیں پہناتے, وہ عمل پاک نہیں ہوگا. عمل پاک وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق ہو. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جو بھی انسان جو بھی عمل کرتا ہے اگر وہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہوگا. صحیح مسلم 1718.
اور عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 209, من احیا سنتا من سنتی فعمل بها الناس كان له مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا, جو میری سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کرتا ہے پھر لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں تو جتنے عمل کرنے والوں کو اجر ملے گا اس اکیلے کو اس کے برابر ملے گا, اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی. وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا, اور جو کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے پھر لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں, جتنا لوگوں کو گناہ ہوگا ان سب کے برابر اس شروع کرنے والے کو گناہ ملے. تو عمل وہ ہے جو بدعات سے پاک ہو. اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, لا يقبل اللہ صاحب بدع صوما ولا صلاة ولا حج ولا عمرة حتى يدعى, بدعتی جب تک اپنی بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اللہ رب العزت اس کے روزے نماز حج عمرے کو قبول نہیں کرتے. اس لیے بدعتی لوگ ہمیشہ مسلمانوں کے بارے میں ان کے سینے میں کینہ ہوتا ہے. عنبسہ ابن سعید بیان کرتے ہیں, ما ابتدع رجل بدعا الا غل صدره على المسلمين, بدعت کا مرتکب اس کا سینہ مسلمانوں کے بارے میں خائن اور کینہ پرور ہوتا ہے. اور ایوب السختیانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, مزداد صاحب بدع اجتہادا الا ازداد من اللہ بعدا, بدعتی عبادات جتنی بھی محنت کوشش سے کرتا ہے وہ اللہ رب العزت سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے. اور قاضی فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے, من علامت البلاء ان یکون الرجل صاحب بدع, کسی شخص کا بدعتی ہونا اس کے آزمائش اور مصیبت میں مبتلا ہونے کی نشانی ہے. اور امام مالک نے تو کتنی بڑی بات کہہ دی, من ابتدع فی الاسلام بدع یراها حسنا, جو اسلام میں کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے اسے اچھا بھی سمجھتا ہے, فقد زعم ان محمد خان الرسالہ, تو گویا کہ اس کا یہ گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ منصب رسالت میں خیانت کی ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, الاقتصاد فی السنہ خیر من الاجتہاد فی بدعہ, سنت کے ساتھ عمل میں میانہ روی اختیار کرنا یہ بدعت کے ساتھ عبادت میں محنت و کوشش سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا, عمل وہی قبول ہوگا یہ سنت کے مطابق. ابو العالیہ فرمایا کرتے تھے, من مات علی السنہ مستورا فهو صدیق ویقال الاعتصام بالسنہ نجا, جو شخص سنت پہ فوت ہوتا ہے یہی تو سچا انسان ہے, اور جو سنت کو مضبوطی سے پکڑتا ہے نجات اسی کے لیے. اور بشر بن حارث نے تو یہ بھی کہہ دیا, الاسلام هو السنہ والسنہ هي الاسلام, اسلام کا اصل معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دین کو اختیار کیا جائے. اور مالک ابن انس فرمایا کرتے تھے, من لازم السنة وسلم منه اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم مات, جس نے سنت کو لازم پکڑا اور صحابہ کرام کے بارے میں اس نے زبان نہ کھولی اور وہ ایسی حالت میں فوت ہو جائے, كان مع النبيين والصدیقین والشهداء وان كان له تقصير في العمل, قیامت کے دن انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا, خاص کے عمل میں کمی بھی ہے, سنت کو لازم پکڑنا اور صحابہ کی عظمت کو مان لینا یہ اسے ان کا ساتھ نصیب فرما دے. طہارت کی پانچویں قسم ہے الطہارہ العرفیہ والبیئیہ, معاشرتی اور سماجی طہارت اور ظاہری طہارت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طہرو افواہکم فانہا طرق القرآن, لوگو اپنے منہوں کو پاک صاف رکھا کرو کیونکہ یہ منہ قرآن کے راستے ہیں, قرآن پاکیزہ ہے تو یہ راستے بھی پاکیزہ ہونے چاہیے. آپ نے یہ بھی فرمایا, طہرو اجسادکم طہرکم اللہ, اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو, اللہ تمہیں پاک صاف رکھیں گے اور پاکیزہ بنا دیں. آپ نے یہ بھی فرمایا طہرو افنیتکم فان الیہود لا تطہرو افنیتہا, سلسلہ صحیحہ 236. اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھا کرو, کیونکہ یہودی اپنے گھروں کو صاف ستھرا نہیں رکھتے تھے. آپ نے یہ بھی فرمایا طیب ساحاتکم فان انتن الساحات ساحات الیہود, اپنے سہنوں کو اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھا کرو, کیونکہ یہودیوں کے ماحول اور سہن بدبودار ہوتے. صحیح الجامع 3941. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ دو لعنت والی چیزوں سے بچ جاؤ. پوچھا کون سی؟ فرمایا جو لوگ کہ گزرنے والے راستے میں قضاء حاجت کرنا, یا کسی سائے دار درخت کے نیچے یا کسی سائے کے نیچے قضاء حاجت کرنا, یہ لعنت کے موجب ہیں دونوں کام. سنن ابی داؤد 25. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا اتقوا الملاعن الثلاث, تین لعنت والی چیزوں سے بچ جاؤ. ان یقعد احدکم فی ظل یستظل فی او فی طریق او فی نقع ماء, کہ جو شخص کسی سایہ دار درخت یا کسی راستے میں یا پانی بھرنے کے گھاٹ کی جگہ پہ قضاء حاجت کرتا ہے تو لعنت کا سبب بنتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو امت کو اس بات کی بھی ترغیب دی کہ راستے میں تکلیف دور کرنے کی کوشش کیا کرو, نہ کہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کیا کرو. ایاکم والجلوس علی الطرقات, راستوں میں مت بیٹھو. کہا اللہ کے رسول ہم نے کوئی ضروری بات کرنی ہوتی ہے تو فرمایا پھر راستے کا حق ادا کر دیا کرو. پوچھا حق کیا ہے؟ فرمایا غض البصر, اپنی آنکھ کو جھکا کے رکھو. کف الاذى, تکلیف سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. ورد السلام, سلام کا جواب دو. وامر بالمعروف, نیکی کا حکم کرنا. ونهی عن المنکر, برائی سے منع کرنا. صحیح بخاری 2465, صحیح مسلم 2121. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا من آز المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہم, جس شخص نے مسلمانوں کو ان کے راستے میں تکلیف پہنچائی تو اس پر ان کی لعنت واجب ہو گئی. صحیح الجامع 2923, سلسلہ صحیحہ 2294. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ایاکم واذى المؤمن, مومن کو تکلیف دینے سے بچو. فَإِنَّ اللَّهَ يَحُوطُهُ وَيَغْضَبُ لَهُ, اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے غضبناک ہوتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی ابو برز الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو. انہوں نے سوال کیا اے اللہ کے پیارے پیغمبر, ہو سکتے آپ اللہ کے پاس چلے جائیں تو مجھے کون بتائے گا؟ فزودنی شیئن ینفعنی اللہ بہ, ایسی چیز بتائیں جس کا مجھے میرا رب نفع دیتا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائیں اور فرمایا وامر الاذى عن الطریق, راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کر دینا. صحیح مسلم 2618. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا صدقے کے بہت سارے دروازے ہیں. سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, لا الہ الا اللہ کہنا, استغفر اللہ کہنا, نیکی کا حکم کرنا اور تم برائی سے منع کرو, یہ صدقات ہیں سارے. اور راستے سے کانٹے کو دور کرنا, ہڈی کو دور کرنا, پتھر کو دور کرنا, نابینے کو صحیح راستہ بتانا, جو سنتا نہیں ہے اس کو, جو سمجھتا نہیں اس کو سمجھا دینا, کسی بھولے بھٹکے کو صحیح راستہ دکھا دینا, کسی ضرورت مند کی طرف دوڑ کے جانا, یہ سب کے سب صدقے ہیں. اور اپنے ہاتھوں سے کسی کی تکلیف کو اٹھانا اور اسی طرح کمزور آدمی کی مدد کرنا, یہ سارے پہلو صدقہ ہیں جنہیں اختیار کرنا چاہیے. صحیح الجامع 4038. بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا, اس نے کانٹے دیکھے, کانٹوں کو راستے سے ہٹا دیا, اللہ نے اس کی اتنی قدردانی کی, اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. وفی روایہ فادخل الجنہ, اور دوسری روایت میں آتا ہے اسے جنت میں داخل کر دیا گیا. صحیح مسلم 1914. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, من اخرج من طریق المسلمین شیئا یؤذیہم کتب اللہ له به حسنہ, جو مسلمانوں کے راستے سے ایسی چیز کو ہٹا دے جو انہیں تکلیف دیتا ہے, اللہ اس کے بدلے ایک نیکی لکھ دیں گے. ومن کتب له عنده حسنہ ادخله بها الجنہ, اور جس کو اللہ رب العزت نے ایک نیکی لکھ دی اس کے بدلے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے. صحیح الجامع 5985, سلسلہ صحیح ہے 2306. من اماط اذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة, جو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے, اس کی ایک نیکی قبول ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا. صحیح الجامع 6098, سلسلہ صحیح 2306. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس, میں نے دیکھا ایک آدمی جنت میں اچھل رہا تھا. خوشی سے میں نے پوچھا یہ کیسے جنت میں آیا, تو جواب ملا ایک درخت تھا راستے میں جو مسافروں کی تنگی کا باعث تھا, اس نے جس طرح کلہاڑا پکڑ کے اس کو کاٹنا شروع کیا ادھر درخت کٹ گیا, راستہ صاف ہو گیا. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی اسی طرح اچھلتے اچھلتے جنت میں لا کھڑا کیا. اللہ عز و جلال سے دعا ہے, اللہ عز و جلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک زندگی کے خوبصورت رویوں اور پہلوؤں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ہر کام میں جو تکریم اور عزت والا ہے, اعمال صالحہ والا ہے, اس میں دائیں جانب کو پسند کریں, کنگھی کرنے, جوتا پہننے اور طہارت حاصل کرنے اور ہر کام میں, اور طہارت کی ان پانچوں قسموں کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, توبہ کرنے والے اور پاکیزہ رہنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں. اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بنا لے اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.